سنیچر 12 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. زمین کی بڑھتی ہوئی حدت یا گرمی کو قابو میں رکھنے کے لیے بین الاقوامی معاہدے کا مسودہ یا ڈرافٹ جاری کر دیا گیا ہے. کیا ترقی پذیر ممالک اپنی ترقی کی رفتار جاری رکھ سکیں گے؟ ایک ماہر.
اگر سارے دیش اگری کر کے کہیں نہ کہیں کاربن نیوٹرل اکانومیز کی طرف جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پیرس میں جاری بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس میں کرہ ارض کو لاحق خطروں سے نمٹنے کے لیے ایک نئے عالمی معاہدے کے مجوزہ مسودے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. تفصیل سباناز سے.
2 ہفتوں تک جاری رہنے والے دھواں دار مذاکرات کے بعد تیار ہونے والے مسودے کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. فرانسیسی وزیر خارجہ لوران فیبیوس نے بتایا ہے کہ معاہدے میں عالمی حدت میں 1.5 ڈگری تک کمی کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 31 صفحات پر مشتمل معاہدے کا مسودہ اب جانچ پڑتال کے عمل سے گزرے گا. عالمی رہنما اس کا حرف بحرف جائزہ لیں گے. اگر کانفرنس میں شریک 195 ممالک معاہدے کی منظوری دے دیتے ہیں تو یہ کاربن کے اخراج میں کمی کا پہلا عالمی ہوگا.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ آپریشن ضرب عزب کے دوران پچھلے 1.5 برس میں 3,400 دہشت گردوں کو ہلاک اور 21,000 سے زیادہ مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کی 800 سے زیادہ پناہ گاہیں بھی تباہ کی گئی ہیں، جبکہ اسی عرصے میں سیکورٹی فورسز کے قریباً 500 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. ٹویٹر پر ایک بیان میں پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ فوج نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے اور اب افغانستان کی سرحد کے قریب باقی رہ جانے والی آخری پناہ گاہوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ لٹکایا جا رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ڈاکٹر عاصم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کراچی آپریشن کو ذاتی مفادات کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے اور رینجرز کی تصدیق نہ کی جائے.
2 ہفتے سے وزارت داخلہ منسٹری آف انٹیریئر فون کر رہی ہے حکومت سندھ کو کہ بھائی وہ فائل اپروو کریں، بھیجیں. آج نکلے گی، کل نکلے گی، پرسوں نکل آئے گی. ابھی اپروول کے لیے سی ایم کے پاس گئی ہے، کل نکل جائے گی. جس طرح ایک نارمل ایڈمنسٹریٹو ایکشن کو اس ہائپ پہ لے جایا گیا ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے. یہ کراچی کے بڑے فریجائل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے کھیلنے کے مترادف ہے.
اس سے قبل صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات مولا بخشانیوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ رینجرز کے خصوصی اختیارات میں توسیع کا معاملہ پیر تک حل کر لیا جائے گا. پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس نے سہراب کوٹ کے علاقے میں ایک کاروائی کی ہے، جس میں ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کے مطابق کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے 2 شدت پسند مارے گئے ہیں. پاکستان میں بلوچستان کی نیشنل پارٹی نے وفاق اور بلوچستان کی حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بسنجو نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا،
پرائم منسٹر آف پاکستان یا محمد نواز شریف، کامن چیف منسٹر سردار ثناء اللہ، ان سب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ نیشنل پارٹی آپ لوگوں سے مکمل کوآپریٹ کرے گی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو. ہم اس میں نہ کوئی مشکلات پیدا کریں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں.
بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ جاپان سے تیز رفتار بلٹ ٹرین خریدے گا. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کی جانب سفر کی رفتار تیز کرنا چاہتے ہیں. یہ اعلان جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے دلی کے دورے کے دوران کیا گیا ہے. مسٹر مودی نے کہا ہے کہ جاپانی بلٹ ٹرین سے بھارت کے ریل نیٹ ورک میں خاصی بہتری آئے گی.
نو لیس ہسٹورک
کہہ رہے ہیں کہ ممبئی اور احمد آباد سیکٹر پر جاپان کی برقرار رفتار ٹرین متعارف کرانے کا ہمارا فیصلہ تاریخ ساز ہے. جاپانی ٹرین اپنی رفتار، پائیداری اور محفوظ ہونے کے بنا پر جانی جاتی ہے. ہم وزیراعظم آبے کی جانب سے اس منصوبے کے لیے آسان شرائط پر $10 ارب کے غیر معمولی پیکج اور فنی مدد کی فراہمی کو سراہتے ہیں. اس سے بھارتی ریلوے میں انقلاب آ جائے گا. شام سے خبر ہے کہ حمص میں ایک کار بم حملہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 15 افراد مارے گئے ہیں. یہ حملہ حال ہی میں طے پانے والے اس امن معاہدے کے بعد ہوا ہے، جس کے تحت سینکڑوں حکومت مخالف جنگجوؤں کا حمص سے انخلا ممکن ہوا اور حکومتی افواج کا شہر پر کنٹرول مضبوط ہوا. ادھر سوئس حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے شام سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو زہریلی اور دھماکہ خیز گیس بنانے اور اسے چھپانے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. ایرانی جنرل کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان افراد کو جمعے کے روز جنیوا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا. سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ایک چشم و چراغ نے امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے لیے توہین قرار دیا ہے. شمائلہ خان.
شہزادے ولید بن طلال نے جو عرب دنیا کے امیر ترین شخص بھی ہیں ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے کیونکہ وہ کبھی صدر نہیں بن سکتے، جبکہ مسٹر ٹرمپ نے شہزادے ولید کے اس بیان کے رد عمل میں انہیں نشے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے ابا کے پیسوں سے امریکی سیاست دانوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا، سال گزرا، پولیس اور دوسری سیویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
وہ اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے،
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی خواتین کی پہلی بار انتخابات میں شرکت۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ ضرب عزم میں 3000 سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے اہم موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام کا حصہ ہیں، مگر پہلے پیرس میں کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی کے موضوع پر دو ہفتے سے جاری عالمی کانفرنس کا ذکر۔ کانفرنس کے منتظمین نے آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق مجوزہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوراں فیبیس نے کہا ہے کہ مسودے کے مطابق کروی درجہ حرارت میں اضافے کی شرح کو 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا، اور اس معاہدے کی حتمی منظوری کے بعد تمام ممالک قانونی طور پر اس پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ اگر رکن ممالک اس معاہدے کی منظوری دے دیتے ہیں تو سبز خانوی یا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہوگا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پیرس میں ہونے والے عالمی ماحولیاتی مذاکرات کے فرانسیسی میزبانوں کا کہنا ہے کہ 2 سے جاری مذاکرات کے بعد ایک حتمی معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولان جلد ہی ایک خصوصی سیشن میں شرکت کریں گے جہاں 190 ممالک کے وزراء کے سامنے اس معاہدے کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معاہدے کے مسودے کا پہلے درجنوں زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا اور باضابطہ منظوری سے پہلے اقوام متحدہ کی قانونی ٹیم اس کی جانچ پڑتال کرے گی۔ گرین پیس میں بین الاقوامی ماحولیاتی سیاست کے سربراہ مارٹن قیصر کا کہنا ہے کہ وہ یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ آیا یہ معاہدہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں۔
یقینی طور پر اس بات پر بہت بحث ہوئی ہے کہ یہ اس صدی کے وسط تک زیر زمین نکالے جانے والے ایندھن سے متعلق طویل المیاد ہدف کو حاصل کر لیا جائے گا، یا یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ ہدف بہت بعد میں جا کے حاصل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مالیاتی پیکج سے متعلق بہت سے دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ واضح تھا کہ یہ معاہدہ امریکہ اور یورپ کے لیے بہت بڑا قدم ہوگا، اور یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ ایسا کر بھی پائیں گے۔ تو ہر چیز حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آیا یہ ایک اچھا معاہدہ ہے یا برا۔
فرانس کے وزیر خارجہ لوریاں فیبیس نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق حتمی معاہدہ پیرس میں موجود 119 ممالک کے وزراء کے سامنے پیش کیا۔
اس میں ہمارے سب سے اہم اور ناگزیر مقصد کی تصدیق کی گئی ہے، یعنی درجہ حرارت کو 2 سینٹی گریڈ کے حد سے نیچے رکھنا اور کوشش کرنا کہ اسے 1.5 سینٹی گریڈ تک لایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ ہر 5 بعد اس معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا۔
اس میں ہر 5 کے بعد ہونے والی پیش رفت کا مجموعی جائزہ لیا جائے گا، جس کی بدولت ہم مشترکہ طور پر اس پر بات کر سکیں گے کہ ہماری کوششیں ہمارے طے کردہ اہداف کے مقابلے میں ناکافی ہیں یا نہیں۔ اگر اسے منظور کر لیا گیا تو اس کا متن ایک تاریخی موڑ کی علامت ہوگا۔
واضح ہے کہ کانفرنس کے شرکا تقریباً 2 کی سر توڑ کوششوں کے بعد ماحولیات کے اس حتمی معاہدے پر رضامند ہوئے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت میں اس معاہدے پر رضامندی تقریباً 16 کی تاخیر سے ہو سکی۔ پیرس میں بی بی سی کے ماحولیات کے نامہ نگار میٹ میگرا کے مطابق معاہدے کے تازہ دستاویز میں بہت سے معاملات پر پیش رفت کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس میں شامل لوگوں میں حقیقی مفاہمت کے شواہد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیرس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک جو درجہ حرارت میں 2 سینٹی گریڈ کے ہدف کے حق میں تھے، انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ درجہ حرارت میں اضافے کو حد الامکان 1.5 سینٹی گریڈ تک رکھنے کی کوشش کریں گے۔
آب و ہوا میں تبدیلی پر پیرس کانفرنس کے بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا شمائلہ خان نے. اس مجوزہ معاہدے کے پاکستان اور بھارت کے لیے کیا مضمرات اور اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان ممالک پر, یہ جاننے کے لیے چلیں گے دلی اور کراچی. پہلے چلتے ہیں پیرس جہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے. بی بی سی عالمی سروس کے ماحول اور آب و ہوا میں تبدیلی پر رپورٹنگ کرنے والے ہمارے نامہ نگار نوین کھٹکا اس وقت وہاں سے ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. نوین, پہلے تو یہ بتائیے کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے اس وقت؟
دیکھیے, جو فائنل ڈرافٹ ٹیکسٹ کہا ہے وہ یہاں پیش کیے گئے ہیں اور سارے کے سارے دیش جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ ڈاکومنٹ اپنے اپنے آفس وہاں لے جا کر وہ پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل میں. تو اب جو پلینری ہوگی وہاں وہ آ کر وہ اپنے ریئیکشن دکھائیں گے اور اس سے پتا چلے گا کہ دیشوں کو یہ پسند آیا یا نہیں, اور اس سے طے ہوگا کہ اگریمنٹ ہوگی یا نہیں.
نوین, ایگریمنٹ کا تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن ابھی جو یہ مسودہ ہے, جو ڈرافٹ ہے, اس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز, ترقی پذیر ممالک, پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, افغانستان اور اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں, ان کے لیے کوئی اچھی خبر, کوئی خوشخبری ہے ان کے لیے؟
دیکھیے, چونکہ لڑائی خاص کر کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز, فاسٹ ڈیولپنگ کنٹریز جو انڈیا, چین, چائنا, یہ ان کی لڑائی کو کچھ ایڈریس کیا گیا ہے ایسا دکھتا ہے, تو وہ یہاں اس طرح سے خوش ہیں. لیکن آپ نے جو کہا کہ وہ تو خوش ہوں گے, لیکن جو اصل میں جن دیشوں کو یہ سب سہنا پڑ رہا ہے ان کے لیے کیا ہے, وہی کوشچن وہی ہے کہ یہ جو ڈیل ہوگی, جو ٹیمپریچر لمٹ کریں گے ہم کہہ رہے ہیں, وہ تو خوشخبری ہے, لیکن کیسے کریں گے؟ اس کے لیے جو کاربن میں کٹوتی, جو کٹس کرنی ہے, ریڈکشن کرنی ہے, اس کی کوئی ٹھوس پروف یہاں نہیں دکھ رہی, اور وہی بات ابھی سب کو الجھ رہا ہے یہاں کہ کیسے کریں گے یہ.
اچھا نوین, ایک یہ بات جو کافی عرصے سے کہی جا رہی ہے, بلکہ اس پہ تھوڑا بہت کچھ کام بھی ہوا ہے, یہ کاربن کٹنگ کے لیے, کاربن کو کم کرنے کے لیے انوائرمنٹ میں $100 بلین کا کوئی فنڈ رکھا گیا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئے گا پیسہ, کس طرح تقسیم ہوگا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں.
دیکھیے, یہ اسے گرین کلائمیٹ فنڈ کہتے ہیں, یہ سب سے بڑی میکانزم ہوگی فائنینس کے لیے, پیسے کے لیے. تو یہ کچھ سمے پہلے خاص کر کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سن 2020 تک ہر ایک سال $100 بلین ہم دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہو گئی کہ ابھی جو دکھ رہے ہیں ہم آنکڑا, جو فگرز دکھ رہے ہیں ہم, تو 10 بلین بھی نہیں ہے, اور اس لیے اب تک بھی یہ طے کر نہیں پا رہے کہ کہاں سے پیسے آئیں گے, کون دیں گے. تو اس لیے جو یہ ٹارگیٹ ابھی جو ہم آپ نے بات کی کہ 1.5 ڈگریز کی ریکگنیشن ہے, وہ اچھی بات ہے, اور اس لیے وہ تو اچھی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو ٹرانزیشن کے لیے بھی پیسے چاہیے, اور جو باقی کے چین اور انڈیا جیسے دیشوں کی کاربن کٹس کرنے ہیں تو انہیں بھی پیسے چاہیے ٹیکنالوجی کے لیے. تو وہی پیسہ کی بات ہے جو $100 بلین, ویسے وہ مانتے ہیں کہ اس سے کافی زیادہ چاہیے, لیکن 100 بلین کی ٹارگیٹ جو طے کی ہے وہ بھی خود میٹ نہیں ہو رہا, تو یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے.
تو یہ بتائیے کہ اب یہ جو ڈرافٹ آ گیا ہے, مسودہ آ گیا ہے, اور جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں مختلف ملکوں کے, جو مندوبین ہیں, وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب آج یہ سارا معاملہ طے پا جائے گا یا لگتا ہے کہ اور وقت چاہیے ہوگا؟
دیکھیے, ابھی جو بتایا گیا ہے, خاص کر کے فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو کہا, ان کے اسپیچ میں ایسا لگا کہ دونوں ہی طرف, جیسے میں نے کہا کہ جو ڈیولپ کنٹریز اور جو درت گتی میں وکاس کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں چین اور انڈیا جیسی دیش, ان دونوں کے بیچ کے جھگڑا کو یہ جو ڈرافٹ ہے اس نے ایڈریس کی ہے. تو اگر یہ سچ مچ میں ایڈریس کی ہے اور چین اور انڈیا خوش ہیں اور ڈیولپ کنٹریز خوش ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا اور ریٹیفائی کریں گے. لیکن اگر اس میں یو این کی دیکھیے ایک سسٹم ہے کہ جب تک سب کے سب دیش خوش نہیں ہے تب تک ڈیل نہیں ہوتی. تو اگر جو غریب دیش ہیں یا چھوٹے ٹاپو دیش ہیں, اگر وہ ناخوش ہوں, اگر انہوں نے کچھ ریزرویشن دکھائیں, تو پھر یہ اور لمبا ہو سکتا ہے.
اچھا, ایک آخر میں مختصراً یہ بتائیے کہ جو مختلف ملک کے لوگ ہیں, حکومتوں کے لوگ ہیں, وہ تو ظاہر ہے اپنے مقاصد, اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے, وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ اس معاہدے پر پہنچنے میں, اس ڈرافٹ پر پہنچنے میں جو رضاکار ہیں, جو والنٹیئرز ہیں, این جی اوز ہیں, ان کا کیا رول آپ کو نظر آیا ہے اس کانفرنس کے دوران؟
دیکھیے, این جی اوز کچھ تو یہاں ایکٹیو ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو سیکیورٹی کی ایشو ہے, جو اٹیکس ہوئے تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے جو پلان کیے تھے, اس اسکیل کی جو ڈیمونسٹریشنز وغیرہ ہوتے تھے پہلے پہلے کاپس میں جو یہ کلائمیٹ کے کانفرنسز میں، یہ اس بار نہیں ہو پایا اور کافی لوگ یہاں ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے گراؤنڈ پر ہمیں جو ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکتے تھے، انفلوئنس کر سکتے تھے، دباؤ ڈال سکتے تھے، پریشر ڈال سکتے تھے، وہ ہم کر نہیں پا رہے۔ تو یہ دکھتا بھی ہے کچھ حد تک، لیکن کانفرنس کے کمپلیکس کے اندر بھی کچھ ایفرٹس تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے پہلے جس اسکیل میں ہوتی تھی وہ یقیناً نہیں ہے۔
نوید کھٹکا، پیرس سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ سے کچھ دیر قبل دلی میں ماحول کے امور کے تجزیہ نگار پلو باگلا سے پوچھا کہ اس مسودے یا ڈرافٹ کی خاص باتیں کیا ہیں۔
خاص مدے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اس میں 2 ڈگری سے کم رکھنے کی ٹیمپریچر کی بات کی گئی ہے اور کوشش کرا جائے گا کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر رائز نہ ہو پلانٹ کا، اس کا ذکر ہے۔ اور جو بڑا مدعا تھا ساؤتھ ایشیا کے لیے، جو یہاں کے غریب دیش ہیں وہ بول رہے تھے، کامن بٹ ڈیفرینشیٹڈ ریسپانسبلٹیز کی بات اس میں رکھی گئی ہے، جس کو امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس کو نکارا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رچ نیشنز ہیں وہ جنہوں نے کاربن سپیس پہلے بہت آکیوپائی کیا ہے، وہ پور نیشنز کو اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی اور سہایتا دیں گے۔ تو اس میں جو $100 بلین کی بات تھی وہ ڈرافٹ ایگریمنٹ میں اس کا مینشن ہے۔ لیکن جہاں تک ہوتا ہے یہ پیسے کی بات، یہ تو ساری پلیجز ہیں، اگر وہ پلیجز آگے میٹیریلائز نہیں ہوتی ہیں تو جو نیشنز ہیں وہ اس سے واپس جانے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ پلانٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ایک پرابلم سالو ہوتی دکھ رہی ہے، لیکن پوری طرح سالو ہوگی کہ نہیں، کیا اس سے گلوبل وارمنگ پیچھے جائے گی، کیا کلائمیٹ چینج پیچھے جا پائے گا پورا، یہ تو ابھی کہنا پوری طرح سے مشکل ہے۔
یہ تو مشکل ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو گول ہیں، یہ جو نکات آپ نے ابھی بتائے ہیں کہ درجہ حرارت کو، ٹیمپریچر کو 1.5 یا 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک لانے کی کوشش کی جائے گی، اور یا اس میں جو اضافہ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونے دیا جائے گا، یا جو وعدے کیے گئے ہیں مالی امداد کے پلیجز، پیسے کے جو وعدے کیے گئے ہیں، یہ کتنے ریئلسٹک ہیں، کتنے حقیقت پسندانہ ہیں یہ؟
دیکھیے، 2 ڈگری پہ پہلے اگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا، اب مینشن 1.5 ڈگری کا کیا گیا ہے، آلموسٹ 1 ڈگری ٹیمپریچر رائز ہو چکا ہے اور اس میں 0.5 ڈگری کا اور رائز ہونے کی بات ہے، یہ کہیں نہ کہیں مجھے تو تھوڑا انریلسٹک لگتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ سارے دیش کچھ ایک ایمبیشس اگریمنٹ کرنے کی تیاری میں تھے، انہوں نے کیا ہے، لیکن آنے والا ٹائم بھی بتائے گا کہ یہ پوری طرح سے مکمل طریقے سے پورا ہو پائے گا کہ نہیں، اس کی تو تھوڑی امید کم لگتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر سارے نیگوشیٹرز نے ایگری کیا ہے اور پوری طرح سے لوگ اس پہ اگر زور پیچھے سے زور دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس پہ گلوبل وارمنگ نہ ہو اور 1.5 پہ ہی رک جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جتنا کلائمیٹ چینج ہوگا اتنا ساؤتھ ایشیا ریجن میں بہت نقصان ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ سارا ایریا ہمارا کوسٹل ایریا ہے، پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش تک دیکھیے سارا کوسٹل ایریا ہے، یا ناردرن بیلٹ میں دیکھیے جہاں پہ ہمالے ہیں وہاں پہ سارے میں گلیشیئرز ہیں، برف ہے۔ تو ان سب میں جب گلوبل وارمنگ ہوگی کچھ نہ کچھ تو چینج آئے گا، اور چینج ابھی سے آنا دکھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ کتنا چینج آئے گا، کب آئے گا، کتنا ٹائم لگے گا، اس میں تو بہت ویریبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن ہاں اگر سارے دیش اگری کر کے کہیں نہ کہیں کاربن نیوٹرل اکانومیز کی طرف جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
اچھا یہ بتائیے، آپ نے پاکستان اور بنگلہ دیش اور بھارت کے جو ساحلی علاقے ہیں ان کی بات کی، آپ نے ہمالیہ میں گلیشیئرز کی بات کی، یہ نقصانات آپ نے کہا کہ اس کے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے نقصانات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ ان ملکوں کو ترقی بھی کرنی ہے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو معیشتیں اس وقت ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، ایمرجنگ اکانومیز جن کو کہا جاتا ہے، اس میں انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی معیشت ہے، تو انڈیا کے کچھ ڈیمانڈز، کچھ مطالبات تھے، اور کیا تھے وہ اگر تھے تو؟
دیکھیے، انڈیا کا ایک خاص ڈیمانڈ تھا کہ کامن بٹ ڈیفرینشیٹڈ ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، کہ ہاں ہندوستان میں اس گلوبل وارمنگ کے پورے مسئلے میں کانٹریبیوشن ہندوستان کا نہیں تھا، لیکن سولوشن میں ہندوستان ضرور بھاگیداری کرے گا۔ اور ہندوستان کا ماننا یہ تھا پورے وقت کہ जो पश्चिमी देश हैं जिन्होंने ज्यादा कार्बन रिलीज किया है उनको टेक्नोलॉजी और पैसा ऐसा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देने की जरूरत है जिससे कि उनका डेवलपमेंट बढ़ सके। अब आप देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, दोनों में इजाफा हो रहा है। अब हिंदुस्तान का ही देखिए तो इंडिया में 300 मिलियन लोग हैं जिनके पास अभी भी बिजली नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो 300 मिलियन लोग जो हैं वो बगैर बिजली के रहेंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये तो बड़ी इनइक्विटेबल बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सारे हिंदुस्तान में जो सारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उनको बिजली तो बिजली देनी पड़ेगी। अब वो बिजली देने का तरीका आप कोल या गैस बंद करके करें या सौर ऊर्जा से दें या न्यूक्लियर एनर्जी से दें, कहीं ना कहीं से नॉन फॉसिल फ्यूल से देने की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें दो ही तीन ऑप्शन बचते हैं आपके पास, सौर ऊर्जा बचता है ज्यादा और न्यूक्लियर एनर्जी बचता है। तो डेवलपमेंट नीड जो है पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, नेपाल की, अफगानिस्तान की, वो तो देखिए हर हालत में हर देश अपनी तरफ से जोर करके आगे बढ़ाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पश्चिमी देश जो हैं वो आगे बढ़ जाएं और हमारे जो साउथ एशिया के देश हैं जो जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पीछे ही रह जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर
बिल्कुल नहीं हो सकता बिल्कुल,
तो हमारी 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 अपनी जो जनता है वो ही इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इक्विटी और डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलने की जरूरत है,
यानी तरक्की और
देशों को इसमें बहुत भागीदारी करनी पड़ेगी।
दिल्ली से ये थे माहौल के उमूर पर दस्तरस रखने वाले तज्जिया निगार पल्लव बागला। और इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची से माहौल और आबो हवा में तब्दीली के माहिर रफी उल हक हमारे साथ हैं। रफी, आपने सारी तफसीलात सुनी पेरिस से भी और दिल्ली से भी, आपने जो कमेंट्स आया जो तबसरा आया वो भी सुना। ये बताइए कि इस मुआहदे में, ये जाहिर है इस वक्त मुसव्वदा है हतमी नहीं है, लेकिन इसके पाकिस्तान के लिए क्या मुजमरात हो सकते हैं, पाकिस्तान में क्या असरात पैदा हो सकते हैं अगर ये मंजूर हो जाता है और इस पर अमल दरामद होता है?
मैं इसको थोड़ा मजबूत चिंता लूंगा और उम्मीद रहने के, देखिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे नहीं है और पूर्व उम्मीद रहना एक अच्छी अलामत है। ये भी जान लिए कि हम पाकिस्तान का जो मोहल्ला वक़ो है, जो जोग्राफिया है, वो बिल्कुल एक ऑब्लिक कंडीशन में है जहाँ के शुमाल में इसके पहाड़ हैं और जुनूब में समंदर, और दोनों जो इस क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबिलिटी लेवल पर जो है बड़े हाई रिस्क एरियाज हैं और ये आबादी से पूरे हैं। आपने सुना होगा और देखा बल्कि रिपोर्ट किया होगा कई मरतबा, ये कई सालों से पाकिस्तान जो है वो एक बड़े शदीद माहौलियाती दबाव का शिकार हुआ हुआ है। देखिए हमें सैलाब आ रहे हैं, सैलाब से पहले जानी नुकसान के माली नुकसान को जो है ना अपडेट करने की कोशिश जारी। तो ये इसके लिए कम अज कम हम ये जरूर कहेंगे कि जैसे अभी हमारे साथी इंडिया से बोल रहे थे कि हमें क्लीनर टेक्नोलॉजी से अगर वो इसके मैकेनिज्म जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि किन अकवाम को कैसे कैसे किस इस पे जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाएगा, ये प्लेज अमाउंट जो इस मुआहदे में की जा रही है इसका इसका शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। मैं मेरी ये फील्ड भी नहीं है, मैं इकोलॉजी को डील करता हूँ, लेकिन ये जरा एक बड़ा वाजे निज़ाम अगर मैसर आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग क्लियर होंगे कि हमें क्या करना है, हमारे पास क्या अवेलेबल है और हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि ये एक अच्छा ट्रेंड जरूर है लेकिन इसके खदशात यकीनन जो है ना वो इसमें खदशात मौजूद हैं।
अच्छा रफी, आपने जिन इलाकों का जिक्र किया, जाहिर है जुनूब में साहली इलाके हैं पाकिस्तान के और शिमाल की तरफ जाएं तो वहां पे पहाड़ और ग्लेशियर्स हैं, आपने बारिशों का जिक्र किया, ये बताइए कि जो ग्लेशियर्स हैं, अगर ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कुर्रवी हिद्दत बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो दुनिया के जो कुतबैन पे ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े नॉर्थ में या साउथ में, वो पिघलेंगे, उससे सतह समंदर जो है वो ऊंचा होगा। ये बताइए कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स को भी इस तरह का खतरा है कि वो पिघलेंगे और पानी का बहाव ज्यादा होगा?
या कुछ ऐसी स्टडीज सामने आई हैं पानी और अभी तो इनका इसका कंट्रीब्यूशन کم ہے, لیکن ہمیں اس سے زیادہ خطرات جو ہے نا چینجنگ ویدر پیٹرن کے ہیں. ابھی گزشتہ گرمی میں جو کراچی شہر جو ایک بڑا 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ لو چلی ہے, اور چونکہ یہاں چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں تو کئی ہزار ماموات ایک بڑی بڑی تعداد میں, کچھ رجسٹرڈ ڈیتھ تھی, کچھ ان رجسٹرڈ تھی, کچھ میں جو ادا اس کا اندراج ہوتا تھا, تو ہزاروں میں اس کی تعداد ہے. اندرون سندھ بالکل یہ جو ویدر پیٹرن چینج ہوا, یہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں. تو ہمیں گلیشیئر سے دو رہے کہ ایک ہمارا جو انہیرنٹ ایکو سسٹم ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ گلیشیئر میلٹ ہو کر کے ایک گزرگاہ سے سمندر میں آئیں گے, وہ گزرگاہ دریائیں ہمارے.
جی رفیق الحق, رفیق الحق وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو یہاں روکنا پڑ رہا ہے, مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
پاکستان 20 کروڑ کی آبادی والا ملک, واحد مسلم جوہری طاقت, 4 صوبوں, قبائلی علاقوں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 4.25 لاکھ پولیس والے, دہشت گردوں کا پہلا نشانہ بننے کے باوجود وسائل اور اختیارات کے لحاظ سے کمزور اور محروم کیوں؟
لولے لنگڑے فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا, سال گزرا, پولیس اور دوسری سویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے,
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی.
تفصیلات کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیے بی بی سی اردو کی نشریات.
اور کھیلوں کے حوال کے ساتھ سب اناس.
آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو ہوبرٹ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن اننگز اور 212 رن سے شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں فالو آن کے بعد دوسری اننگز میں 148 رنز پر آؤٹ ہو گئی. ادھر ڈنیڈن میں نیوزی لینڈ نے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 171 رنز بنائے اور سری لنکا پر 294 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. کھیل کے اختتام پر ٹام لیتھم 72 اور کین ولیمسن 48 رنز کے ساتھ پر موجود تھے. فٹ بال میں یورو 2016 کے ڈراز کا اعلان آج پیرس میں کیا جا رہا ہے. 10 جون سے فرانس میں شروع ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں اب نئے فارمیٹ کے تحت 16 کے بجائے 24 ٹیمز حصہ لیں گی. ٹاپ رینک ٹیمز کو پہلے گروپ میں شامل کیا گیا ہے, جبکہ یوئفا کے معیار کے مطابق لو رینک ٹیمز کو چوتھے اور آخری گروپ میں جگہ ملی ہے. چیمپئنز لیگ میں بلیک برن کی روٹرہیم پر 1-0 کی جیت کے ساتھ ہی بلیک برن نے مسلسل 7ویں فتح اپنے نام کر لی. دوسرے میچ میں نوٹنگہم اور وولفسبرگ کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا. پریمیئر لیگ میں آج 6 میچ کھیلے جا رہے ہیں. ایک اہم میچ مینچسٹر یونائیٹڈ اور بورنموتھ کے درمیان ہے, جس نے پچھلے ہفتے چیلسی کو ہرایا تھا. مینیجر لوئی وان گال کہتے ہیں,
وی ہیو ٹو بیٹ بورنموتھ اینڈ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بورنموتھ از پلیئنگ ویری پوسٹ.
ہمیں بورنموتھ کو شکست دینی ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے کیونکہ بورنموتھ نے پریمیئر لیگ میں انتہائی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے. ٹینس پلیئر روجر فیڈرر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ومبلڈن چیمپئن مارٹینا ہنگس کے ہمراہ ریو اولمپکس مکس ڈبل مقابلوں میں حصہ لیں گے. فارمولا 1 کار ریس میں فراری ٹیم کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر جیمز ایلیسن کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم میں مرسیڈیز ٹیم کو شکست دینے کی مکمل صلاحیت موجود ہے, کیونکہ اس سال چیمپئنز لیگ میں فراری ٹیم کے ڈرائیور سیباسٹین فیٹل نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی.
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. آج سیربین کا بڑا موضوع پیرس میں آب و ہوا میں تبدیلی پر جاری کانفرنس ہے. یہ ہماری ویب سائٹ کی بھی اس وقت کی شہ سرخی ہے, اور جو خبریں ہماری ویب سائٹ پر زیادہ پڑھی جا رہی ہیں اس میں صدر فہرست ہے, وزیر اعلیٰ کوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے, افریقی ریاست گیمبیا اسلامی جمہوریہ قرار. اس وقت سیربین میں اہم خبروں کا خلاصہ.
پیر پیرس میں جاری بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس میں عالمی حدت میں کمی سے متعلق ایک نئے عالمی معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس کے مطابق سہراب کوٹ کے علاقے میں کی گئی کارروائی میں کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دو شدت پسند مارے گئے ہیں. افغان حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت کابل میں اسپین کے سفارت خانے کے قریب ایک غیر ملکی گیسٹ ہاؤس پر جان لیوا حملے میں ملوث چاروں مسلح جنگجو مارے گئے ہیں. بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ جاپان سے تیز رفتار بلٹ ٹرین خریدے گا. یہ اعلان جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے دلی کے دورے کے دوران کیا گیا. سعودی عرب میں میونسپل کونسل کی نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں پولنگ مکمل ہو چکی ہے. ان انتخابات میں خواتین کو نہ صرف پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے بلکہ وہ انتخابی امیدوار بھی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. سربین میں ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ آنے کو ہیں, مگر اس وقت حالات حاضرہ کے کچھ دوسرے موضوعات پر بات کرتے ہیں. افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ کابل میں واقع ہسپانوی سفارت خانے کے قریب ایک غیر ملکی گیسٹ ہاؤس پر حملے میں ملوث چار مسلح حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. حکام کے مطابق اس حملے میں چار پولیس اہلکار اور دو ہسپانوی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک غیر ملکی گیسٹ ہاؤس پر طالبان کے حملے کے نتیجے میں اسپین کے دو شہری سمیت کم از کم آٹھ افراد مارے گئے ہیں. حملہ گزشتہ رات کابل شہر کے اہم علاقہ شیرپور میں 6 بجے شروع ہوا اور صبح 4 بجے تک جاری تھا. کابل پولیس کے ترجمان بصیر مجاہد نے بی بی سی کو اس حملے کے بارے میں یوں معلومات فراہم کیا.
از سر یہ حملہ در آغازین لحظاتی که پولیس وارد عمل میشه 4 نفر از پرسنل قماندانی امنی کابل به شهادت میرسن.
اس حملے کے فوراً بعد جب کابل پولیس علاقے میں اقدامات شروع کیے تو پولیس کے 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں, ایک زخمی ہے اور ایک دیگر زخمی بھی شہید ہوا ہے. ساتھ ہی ایک عام شہری شہید ہوا ہے اور 9 دیگر عام شہری زخمی ہیں. 2 غیر ملکی شہری بھی اس حادثے میں مارے گئے ہیں.
از خارجی ها 2 نفر خارجی کشته شده. بله
ها. افغانستان کے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس حملے کے بعد 12 دیگر غیر ملکی شہریوں کو اس گیسٹ ہاؤس سے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے, تاہم ان کے شہریت کے بارے میں کوئی اطلاعات فراہم نہیں ہوئی ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کیا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں متعدد غیر ملکی مارے گئے ہیں. یہ گیسٹ ہاؤس اسپین کے سفارت خانے کے بہت قریب تھا اور لڑائی کے نتیجے میں اسپین کے سفارت خانے کے 2 گارڈ بھی مارے گئے ہیں. افغانستان کے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس حملے میں شامل 4 حملہ آور افغان فورسز کی جانب سے مارے گئے ہیں. یہ طالبان کی طرف سے اہم افغان مقامات پر حملوں کے سلسلے میں ایک تازہ کڑی ہے. طالبان نے گزشتہ منگل کو قندھار ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا جس میں کم از کم 50 افراد مارے گئے تھے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
افغانستان سے چلتے ہیں سعودی عرب, جہاں آج پہلی مرتبہ خواتین انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. یہ ہیں تو بلدیاتی انتخابات, مگر ان میں نہ صرف خواتین نے ووٹ ڈالا ہے بلکہ ان کی قابل ذکر تعداد بطور امیدوار بھی سامنے آئی ہے. سعودی عرب جیسے قدامت پسند معاشرے میں خواتین کے ملک کے سیاسی نظام میں براہ راست حصہ لینے کو مبصرین انتہائی مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ کیا سعودی عرب میں ووٹنگ کے دن کوئی گہما گہمی ہے.
دیکھیے, سرگرمی تو بالکل نظر آ رہی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی تو یہ قطعی غلط ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا عمر, کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے الیکشنز نہیں ہیں, یہ سعودی عرب کے الیکشنز ہیں اور وہ بھی بلدیاتی انتخابات ہیں. اس میں اس دفعہ دو تہائی لوگ الیکٹ کیے جائیں گے اور 1/3 نامینیٹ کیے جائیں گے. 3 دفعوں سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات, اور یہ 3را بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے جو آج ہو رہا ہے. اور اس میں پہلی دفعہ خواتین کو نہ صرف کہ ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. جو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کی طرح نہیں ہے, وہ گہما گہمی, وہ مار پیٹ, وہ دنگا فساد جس کے ہم عادی رہے ہیں, ایسی یہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا, گھوم پھر کے آیا, ایک آدھ جگہ دو چار لوگ کھڑے ہوئے تھے, پتہ لگا کہ یہ پولنگ بوتھ ہے اور یہاں الیکشن کے ووٹس ڈالے جا رہے ہیں. یہاں اس طرح لوگوں کی تصویریں اور ان کے بل بورڈز اور یہ بھی نظر نہیں آتے ہیں. چنانچہ اب کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ جو مرد حضرات تھے انہوں نے بڑے بڑے خیمے لگائے ہوئے تھے, ان خیموں میں کھانا تھا, پانی تھا, پینے کو آپ کو پیپسی مل جاتی تھی اور پانی اور جو چاہیں کھائے پیئیں, اور اس کے گپ شپ لگائیں, وہاں کینڈیڈیٹ موجود ہوتا تھا, اسے سوال جواب کریں اور واپس چلے جائیں. لیکن خواتین کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. انہیں اگر وہ مردوں سے بات کریں گی تو ایک پردے کے پیچھے سے بات کریں گی, اگر وہ خواتین سے کریں گی تو گھروں کے اندر صرف. اور دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے, خلیج کا سب سے بڑا ملک ہے, اس کی آبادی اس وقت تقریباً ٹوٹل ہم جیسوں کو ملا کر کے جو کہ باہر والے ہیں ان کو ملا کر کے 30-32 million لوگوں کی ہوگی. لیکن جو کینڈیڈیٹ جو ووٹرس اس میں رجسٹر کیا ہے اس میں تقریباً صرف 130,000 خواتین نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے, اور 13-13.5 lakh ووٹرس نے اپنے آپ کو ٹوٹل رجسٹر کیا ہے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پوری آبادی کے کتنے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا موٹیویشن لیول کیا ہے.
مگر راشد یہ بتائیے کہ سعودی معاشرے میں جو ایک قدامت پسند معاشرہ کہلاتا ہے اور اس کا جو سماجی اور سیاسی نظام رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تبدیلی کیا اہم موڑ ہے, کوئی اہم پیش رفت ہے یا صرف لیپا پوتی بس دکھاوے کی بات ہے؟
نہیں دیکھیے ایک اہم موڑ ہے, اس سے قطعی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ووٹنگ ہو رہی ہے, دوسری بات یہ کہ خواتین جا رہی ہیں, یہ ایک آگے کی طرف راستہ تو ہے لیکن بہت سلو گریجول پروسیس ہے. بعض علماء کی طرف سے اس طرح کے بیانات بھی دیکھے گئے ہیں کہ خواتین کو نہیں لڑنا چاہیے, لیکن اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 130,000 خواتین نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا اور تقریباً 980 خواتین اپنے آپ کو الیکشن کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں, ان میں سے جیتنے کے آثار بہت کم خواتین کے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے ان کا, ووٹرز کو پتہ نہیں ہے کہ میرے حلقے سے کون کون سی خواتین کھڑی ہو رہی ہیں, ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر وہ کبھی کبھار اسنیپ چیٹ جو سوشل میڈیا کے تھرو واحد کنیکشن ہو رہا ہے تو اس طرح کی کیمپین بھی نہیں ہے. لیکن بذات خود خواتین کا حصہ لینا, اس الیکشن کا ہونا اور پھر اس میں کنٹیسٹ کرنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ آگے چل کر کے ایک بڑی تبدیلی کا پیش قیمہ ہوگی, توقع یہی کی جا رہی ہے.
سعودی عرب سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین تفصیل بتا رہے تھے. سعودی عرب میں بلدیاتی انتخابات کی جس میں خواتین نے پہلی مرتبہ ووٹ بھی ڈالا اور انتخاب بھی لڑا. اور اب پاکستان کا ذکر, جہاں خیبر صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کو زخمی کر دیا ہے, جبکہ ایک دوسرے واقعے میں ایم پی ہاسٹل کے سامنے فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ.
انسداد دہشت گردی کے محکمے کے تھانے میں موجود اہلکاروں کے مطابق ڈی ایس پی جہانزادہ خان آج صبح فقیر آباد کے علاقے میں اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ پہلے سے تاک میں بیٹھے ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ جہانزادہ خان کو دو گولیاں لگی, ایک سینے پر بائیں جانب اور دوسری پیٹ میں لگی. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جہانزادہ خان نے جوابی فائرنگ کی لیکن ملزمان اس سے محفوظ رہے اور موقع سے فرار ہو گئے. ڈی ایس پی کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی گئی. جہانزادہ خان ان دنوں ضلع چارسدہ میں سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے طور پر تعینات تھے. دریاسنا کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. ترجمان نے بیان میں کہا کہ کراچی میں ایک ریٹائرڈ فوجی اور کوئٹہ میں ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری بھی اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج سہ پہر کے وقت نامعلوم افراد نے ایم پی اے ہاسٹل کے سامنے ایک گاڑی پر فائرنگ کی جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے. اس کے علاوہ اسپیشل پولیس یونٹ نے ایک کاروائی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتاخوری میں مطلوب اہم ملزم کو حسن گڑھی کے علاقے سے گرفتار کیا ہے. ملزم کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق ملزم انسداد پولیو مہم کے رضاکار کے علاوہ ایک فوجی اور ایک امام مسجد پر حملے میں ملوث تھا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے خبر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر بم حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک عام شہری بھی زخمی ہوا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نمائندہ نگار محمد کاظم.
بم دھماکہ شہر میں جوائنٹ روڈ اور برور روڈ کے سنگم پر واقع ایک چیک پوسٹ پر ہوا، جس پر فرنٹیئر کور کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں. اس چیک پوسٹ کے ساتھ نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا. یہ مواد صبح اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب ایف سی کے 4 اہلکار وہاں ڈیوٹی دینے کے لیے پہنچے. دھماکے کے بارے میں ایک عینی شاہد کا کہنا ہے.
راستے میں گلزار پان والا کھوکے، اس کے پاس کھڑا ہو کے میں سگریٹ جلائی، ایک دم دھماکہ بلاسٹ ہوا ہے. تو وہاں سے ہم 4-5 دوست بھاگتے ہوا ہے تو یہاں دیکھا ایف سی والی چوکی اڑی ہوئی ہے، تو الکان زخمی پڑے ہوئے ہیں. باقی ان کی 2 حالت بہت تشویش ناک تھی، 2 بندوں کی.
دھماکے کے نتیجے میں اسکول جانے والا ایک بچہ اور 4 اہلکار زخمی ہوئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 شدید زخمی اہلکاروں میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اس چیک پوسٹ پر گزشتہ ماہ بھی دھماک خیز مواد رکھا گیا تھا، لیکن اس وقت دھماک خیز مواد ناکارہ بنایا گیا تھا. اس چیک پوسٹ پر پہلے 24 گھنٹے کے لیے ایف سی اہلکار تعینات ہوتے تھے. سرکاری حکام کی جانب سے شہر میں حالات کی بہتری کے دعووں کے بعد وہاں سے ایف سی اہلکاروں کو ہٹایا گیا، لیکن بعد میں اہلکاروں کی تعیناتی پھر عمل میں لائی گئی. ایس ایس پی آپریشنز کوئٹہ عبدالوحید خٹک کا کہنا ہے کہ آپ صرف دن کے اوقات میں اہلکار تعینات ہوتے ہیں.
تو یہ پاسبلٹی ہے کہ رات کو کسی وقت یا صبح ارلی جب یہ آنے سے پہلے تقریباً 8-8:30 بجے تک یہ لوگ آتے ہیں، تو اس سے پہلے پہلے یہ انہوں نے ایک ریموٹ کنٹرول جو تھی وہ آئی ڈی رکھی ہے اور وہ بلاسٹ ہوئی. اس کے میں
ضلع خضدار کے علاقے گونی گریشا میں فرنٹیئر کور کی کاروائی میں ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ ایک اور کو گرفتار کیا گیا. ایف سی کے ترجمان کے مطابق مارے جانے والے شخص کا تعلق ایک قلدم عسکریت پسند تنظیم سے تھا جو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا، لیکن آزاد ذرائع سے تاحال فائرنگ کے تبادلے میں اس کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی. دوسری جانب قلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے خاران میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق شدت پسندوں کے خلاف 1.5 سال سے جاری آپریشن ضرب عظم میں 1.5 سال کے دوران 3,400 شدت پسند جبکہ 488 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنتے ہیں نازیہ میمن سے.
سینیچر کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں فوج کے محکمہ شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے بتایا کہ اب تک 11 فوجی عدالتوں کو 142 کیسز بھیجوائے گئے، 55 کے فیصلے ہوئے اور 87 زیر سماعت ہیں. انہوں نے بتایا کہ اب تک 31 اہم دہشت گردوں کو سزا دی گئی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ 1.5 سال کے عرصے میں آپریشن ضرب عظم میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب پاک افغان سرحد پر آخری علاقوں کو صاف کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑی جا چکی ہے اور بہت حد تک ان کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے. 3,400 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 837 خفیہ ٹھکانے جہاں سے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے ان کو تباہ کیا گیا. آئی ایس پی آر کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 18 ماہ کے دوران خفیہ اطلاعات پر ملک بھر میں 13,200 آپریشنز کیے گئے، جن میں 183 اہم دہشت گرد مارے گئے اور 21,193 کو گرفتار کیا گیا. انٹیلیجنس کے بنا پر کیے جانے والے آپریشن جاری ہیں. تاہم فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ غیر معمولی کامیابی پاکستانی فوج، ایف سی اور رینجرز کے 488 جوانوں اور افسران کی جانوں کی قربانی کی صورت میں بھاری قیمت دے کر حاصل ہوئی. ضرب عظم میں اب تک 1,914 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے.
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ آپ نے سنی ہماری ساتھی نازیہ میمن سے. اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 1.5 برس ہو چکے ہیں. بی جے پی کی حکومت پہلی بار اپنے بل پر مرکز میں اقتدار میں آئی اور اس حکومت کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ حکومت بڑے سخت اور مشکل فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. خود وزیر اعظم مودی اور ان کی جماعت کے کئی اعلی رہنما بھی اس تصور کو فروغ دیتے رہے ہیں. جس طرح انہوں نے پڑوسی ملکوں کے رہنماؤں کو اپنی حلف برداری کی تقریر میں مدعو کیا تھا، اس سے ایسا لگا تھا کہ خارجی تعلقات میں نئی حکومت پڑوسی ملکوں کو اولین ترجیح دینے والی ہے. حکومت نے پاکستان سے بات چیت کے آغاز کا اعلان بھی کر دیا، لیکن جب مذاکرات شروع ہونے ہی والے تھے اس وقت بھارت نے کشمیری علیحدگی پسندوں کی پاکستان سے بات چیت پر اعتراض کیا اور یہ بات چیت ایسی ٹوٹی کہ اسے دوبارہ شروع ہونے میں 1.5 برس لگ گئے۔ 1.5 برس بعد بھارت اور پاکستان نے ایک بار پھر معطل مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بات چیت کی تاریخیں اور طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ جن موضوعات پر بات چیت ہونی ہے ان میں کشمیر کا موضوع بھی شامل ہے۔ مودی حکومت نے اپنے اقتدار کے 1.5 برس کی مدت میں پاکستان کے سلسلے میں ایک بہت واضح پالیسی اختیار کی ہے، اور اس پالیسی کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے ہر موضوع پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کسی بھی شکل میں کشمیری علیحدگی پسندوں کو بات چیت کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ مودی حکومت نے پچھلے 1.5 برس میں کشمیری علیحدگی پسندوں کو مؤثر طریقے سے بات چیت سے الگ کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹری جنوری میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دہشت گردی کے سوال پر دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر خاموشی سے کسی تیسرے ملک میں بات چیت شروع کر چکے ہوں۔ مذاکرات کے لیے دونوں ملکوں پر کافی دباؤ پڑ رہا ہے۔ دونوں ہی ملکوں میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں بھی کافی دلچسپی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں کشمیر پر معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ بات چیت شروع ہونے کے بعد ہی نئے مذاکرات کی جہت کا پتہ چل سکے گا۔ مودی حکومت کشمیر کے سوال پر کوئی معاہدہ کرنے کے لیے منموہن سنگھ کی سابقہ حکومت سے بہتر حالت میں ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں کسی معاہدے کی مخالفت نہیں کر پائیں گی۔ بی جے پی بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں پہلی بار اقتدار میں ہے۔ ریاست پوری طرح اس کی گرفت میں ہے۔ ریاست میں جلتے جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی عائد ہے۔ حکومت علیحدگی پسندوں کو پہلے ہی کنارے کر چکی ہے۔ کشمیر تحریک کے بیشتر رہنما کافی بزرگ ہو چکے ہیں اور طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد ان کی گرفت بھی کمزور پڑ چکی ہے۔ کشمیری نوجوانوں کی نئی نسل ضرور اضطراب اور بے چینی سے گزر رہی ہے، لیکن یہ بے چینی کیا سمت اختیار کرتی ہے اس کا پورا انحصار اس پہلو پر ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بھارت اور پاکستان کے رشتے کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال میں اس وقت ایک ٹھہراؤ سا ہے۔ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک موزوں وقت ہے۔ مذاکرات میں دہشت گردی کو باقی تمام موضوعات سے الگ کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے سوال پر دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر علیحدہ بات کریں گے۔ دونوں طرف سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو بھی بات ہو وہ نتیجہ کن اور فیصلہ کن ہو۔ پاکستان سے بات چیت کی پوری تیاری بھارت کے وزیراعظم کے دفتر سے کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کے لیے قومی سلامتی کے مشیر سمیت خارجی امور کے ماہرین کا ایک کور گروپ ہے جو ان مذاکرات کی رہنمائی کرے گا۔ 1.5 برس کے تعطل کے بعد مذاکرات اور پیش رفت کے لیے فضا پوری طرح سازگار ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب سنتے ہیں بھارتی فلم دنیا کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
یہ گانا تو اس وقت دبنگ خان کے تمام فینس زور زور سے بجا رہے ہیں۔ اور ویسے اس جمعے کی رات سلمان خان 13 سال بعد چین کی نیند سوئے ہوں گے۔ ہٹ اینڈ رن کیس میں عدالت سے بری ہونے والے رابن ہوڈ پانڈے اس فیصلے کے بعد عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ چلبل پانڈے گھوڑی پر چڑھنے کا اپنا وعدہ کب تک نبھاتے ہیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج بالی ووڈ میں سنیے گا کہ وویک اوبرائے کیا کہتے ہیں اپنے ہوسٹ اینڈ دوست ساجد خان کے بارے میں، اور پریانکا چوپڑا تیار ہے فلم باجی راو مستانی کے لیے۔ ہاں، آج بات کریں گے گرم دھرم دھرمیندر اور شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کی۔ دو بڑی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں، دل والے اور باجی راؤ مستانی۔ فلمیں بڑی سٹار کاسٹ اور بڑے پروڈکشن ہاؤسز سے آ رہی ہیں۔ ایک جانب شاہ رخ اور کاجول، تو دوسری جانب رنویر سنگھ کے ساتھ دیپیکا اور دیسی گرل پریانکا چوپڑا ہیں۔ پریانکا جی، کیا یہ فلمیں ایک دوسرے کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں؟ مقابلہ بڑا سخت لگ رہا ہے۔
آئی ڈونٹ تھنک ہم کمپیٹ کر رہے ہیں۔ آئی تھنک دونوں بہت ہی خوبصورت فلمیں ہیں، دونوں بہت پرولیفک فلم میکرز ہیں، اور دونوں بہت الگ قسم کی فلمیں ہیں، اور آئی تھنک اس کو ایک کمپٹیشن بنا دیا گیا ہے۔ بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ نیسیسریلی ہیز ٹو بی۔ دونوں جانرز آپ دیکھیے فلمز کے ایک دم الگ ہیں۔
चलें अगले हफ्ते देखते हैं कि पब्लिक क्या वाकई दोनों फिल्मों को आजमाएगी या नहीं। विवेक ओबराय आजकल फिल्मों में कम ही नजर आ रहे हैं। हाँ, हाल ही में साजिद खान के साथ एक टीवी शो पर जरूर नजर आए। सेट पर साजिद के साथ मस्ती के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह वो कॉलेज के जमाने से साजिद खान के फैन हैं।
When I joined college, the legend in my college was साजिद खान। Such a legend, मतलब he was the entertainer। उस जमाने में जब शोज हुआ करते थे तो शोज पे अलग से मतलब ये परफॉर्मेंस हो रहा है, वो ट्रूप आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, एंड होस्ट का नाम अलग सुनहरे अक्षरों में छपा जाया करता था, होस्ट एंड दोस्त साजिद खान, एंड इट यूज्ड टू बी अ स्टार अट्रैक्शन। अरे साजिद खान होस्ट कर रहा है तो शो चाहे बोरिंग हो कितना भी पका दे, बट यू नो कि साजिद होस्टिंग इट आप बीच बीच में फिलर्स में हंसोगे, तो समटाइम्स ही वाज सो ब्रिलियंट दैट यू यूज्ड टू वेट फॉर द फिलर्स।
विवेक साहब, दोस्ती की हद तक तो ठीक है, लेकिन साजिद की फिल्म करने से पहले जरा सोच जरूर लीजिएगा, क्योंकि आजकल सुना है कि उनके सितारे भी गर्दिश में नजर आ रहे हैं। फिल्मों की बात की जाए तो सोनाक्षी सिन्हा भी आजकल ज्यादा मसरूफ नहीं लगती, तभी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अक्सर रैंप पर चलती नजर आती हैं। क्यों सोनाक्षी?
रैंप पर? हाँ, मैं काफी बार चल चुकी हूँ तो अभी अच्छा भी लगता है, एंड यस आई डू फील मोर कॉन्फिडेंट। आई थिंक जिस तरह से आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है इंडस्ट्री में, आप जब पहले पहले कोई भी न्यू आता है तो शायद लड़खड़ाते हैं, एंड आई थिंक अभी आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट आई कैन डू दिस एंड आई एंजॉय इट।
आज का तारीखी दिन अकबर आजम की शिकस्त और मोहब्बत की फतह का दिन है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और उन शहीदों की माँओं को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने सच्चाई और मोहब्बत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है, दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं।
बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार, जिन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। दिलीप साहब ने 60 साल तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
1922 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा होने वाले यूसुफ खान ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से डेब्यू किया।
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू।
दिलीप साहब ने 1949 में अंदाज, 55 में देवदास और 1960 में मुगले आजम जैसी तारीखी फिल्म में सलीम का किरदार अदा किया।
अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा।
और तुम कर भी क्या सकते थे?
एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले-इलाही को अपने जुल्म और मेरे जब्त की हद मुकर्र करनी होगी।
अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं।
ने अपने दौर की तकरीबन हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया, जिनमें विजयंती माला, सायरा बानो और मधुबाला शामिल हैं। लेकिन अपने फैंस के साथ ताल्लुकात के बारे में उनका कहना था,
जाती तौर से अगर आपसे मिलके कोई अच्छी राय कायम करे तो बड़ी खूबसूरत बात है, और नहीं हो सकता कि आप अदाकारी बड़ी अच्छे करें, आप काम बड़ा अच्छा करें, बड़ी शोहरत हो, लेकिन जाती तौर से आपका किरदार बड़ा मकरूह हो तो ये तो बड़ी भद्दी बात हुई। इसमें तो सारी शोहरत आपकी समझिए कि कौड़ी काम की नहीं है। इंसान मेरे ख्याल से शोहरत के अलावा और ये जो एक किस्म का फिल्मी इमेज या इम्प्रेशन होता है इसके अलावा उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई जाती खूबी या जाती वस्फ हो, और वो मेरे ख्याल से सादगी से आता है।
जब जब सुनते थे कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का
के साथ मधुबाला का नाम लिया जाता था और इन दोनों के ही नजदीकियों के किस्से आम भी थे, लेकिन हालात बदले और इसी दौरान उनकी मुलाकात सायरा बानो से हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं।
दिग्गज स्टार्स की तरह दिलीप कुमार के करियर में भी उतार चढ़ाव रहे। कुछ अरसे ब्रेक लेने के बाद 1981 में दिलीप कुमार ने फिल्म क्रांति से वापसी की। उन्होंने फिल्म सौदागर, कर्मा और शक्ति जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए।
वो दिन नहीं है लेकिन फिर भी सुबह होती है रोज, शाम होती है और वक्त का सिलसिला वैसे ही चलता है, मौसम बदलते हैं, वक्त के बहाव में तो कोई फर्क नहीं है, सारी चीजें वैसी हैं, छोटे छोटे हालात वाकयात जो हैं वो बदलते रहते हैं।
इस बात के साथ साथ इंडस्ट्री के एक और लेजेंड धर्म सिंह देवल यानी धर्मेंद्र भी उनके फैन बनकर इंडस्ट्री में दाखिल हुए।
नाइन्थ में वो फिल्म देखी थी शहीद दिलीप साहब की, वो देखते मुझे पता नहीं मेरे ऊपर एक नशा सा तारी हो गया, मेरे ख्याल से हर किसी पे हो जाता है फिल्म में उस उम्र में, और अब मुझे लगा मैं इनमें से एक हूँ या ये मेरे में से है, कौन है, दे बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू देम।
पंजाब के शहर लुधियाना से मुंबई का रुख करने वाले धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया, लेकिन 1966 में फूल और पत्थर में उन्हें पहला सोलो रोल दिया गया।
दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
फिर क्या था, धर्मेंद्र ने रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन, हर तरह के रोल किए और खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में मनवाया। तो कैसा रहा आपका तजुर्बा?
कुछ जैसे लोगों ने चाहा मैं वैसे होता गया, और लोगों की आवाज़ उसकी आवाज़ होती है, जैसे जैसे उन्होंने प्यार दिया, जैसे जैसे टैग मिले, जैसे मुझे कहते गए और मैं भी ढलता गया उसी हिसाब से, ये मुकद्दर की बातें होती हैं।
राजा जानी, सीता गीता, चरस और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र को फिल्मों के अलावा शायरी का भी शौक रहा है।
तन्हाई में कभी होता हूँ, कभी दुखी, हर इंसान ऐसा कोई नहीं, हर खुशी दुख के लम्हे हर किसी की जिंदगी में आते हैं, तो फिर उस वक्त जो आपकी तन्हाई है और खामोशी है उनमें आपस में बातें होती हैं और वो गुफ्तगु मैं लिख लेता हूँ, और तन्हाई और खामोशी की गुफ्तगु जो है उसका जो मजा है वो कुछ कहीं नहीं मिलता। दिल की बात, खामोशी की बात तन्हाई से जब होती है वो शायरी होती है।
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे लेकिन अदाकारा हेमा मालिनी से उन्होंने दूसरी शादी की। धर्मेंद्र को भारतीय हुकूमत की जानिब से आला तरीन अवार्ड के साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया।
पल पल दिल के
बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
सर्वीर में शामिल बेशतर खबरें और फीचर्स हमारी वेबसाइट पर भी दस्तियाब हैं, पता आप जानते हैं bbcurdu.com। सरबीन यहाँ इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन वॉरेन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर आफरीदी को सरबीन की टीम के साथ इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में मासूमा मलिक से अहम खबरों का खुलासा।
پیرس میں جاری بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس کی دو ہفتوں کی کوششوں کے بعد ترتیب دیا گیا عالمی معاہدے کا مسودہ وزراء کے خصوصی اجلاس میں پیش کر دیا گیا ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس کے مطابق سہراب کوٹ کے علاقے میں کی گئی ایک کاروائی میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دو شدت پسند مارے گئے ہیں. کوئٹہ میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایک بم حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک بچے سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں. افغان حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت کابل میں اسپین کے سفارت خانے کے قریب ایک غیر ملکی گیسٹ ہاؤس پر حملے میں ملوث چار مسلح جنگجو مارے گئے ہیں. سوئس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو شامی نژاد افراد کو زہریلی اور دھماکہ خیز گیس بنانے، چھپانے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے شعبے میں گرفتار کیا ہے. سعودی عرب میں میونسپل کونسل کی نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں پولنگ مکمل ہو گئی ہے. افریقی ریاست گیمبیا کے صدر نے ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.